بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 13 دسمبر 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کی روشنی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ حشر ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس سے پہلے دو نشستیں اس کے حوالے سے ہو چکی ہیں اور پہلا رکوع جو ہے ابھی مکمل نہیں ہوا بلکہ انشاءاللہ آج ہم اس کی تکمیل کریں گے. ربط مضمون کے لیے صرف ذکر کر دوں، مدنی صورت ہے. اس کے آغاز ہی میں مدنی دور کا ایک اہم واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم واقعہ کہنا چاہیے. اس کو ہم غزوہ بنی قینقاع، غزوہ بنی قریظہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ واقعہ تھا جو یہود کے ایک قبیلے کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا تھا. تین قبیلے یہود کے آباد تھے مدینہ میں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو قینقاع کو جو ہے بے دخل کر دیا تھا ان کی بدعہدی پر سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد، اور جو میثاق مدینہ ہوا تھا کسی کو یہ کہنے کا پھر موقع نہیں تھا، اس لیے کہ جو چیزیں طے ہوئی تھیں عین اسی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، لہذا کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا، نوبت آئی نہیں سکی، کوئی انگلی نہیں رکھ سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتقامی کاروائی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، ایسی کوئی بات کہنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ جو باتیں طے ہوئی تھیں اس کے عین مطابق فیصلے کیے گئے تھے، معاہدے پر سب کے دستخط تھے. دوسرا معاملہ پھر بنو نذیر کا ہوا، انہوں نے بھی بدہجی کی اور ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی انہوں نے سازش کی تھی، وہ سازش جو ہے اللہ تعالی نے اس کو بے نقاب کر دیا اور وہ ظاہر ہو گئی اور ثبوت مل گئے، چنانچہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دے دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ شروع میں تو انہوں نے ارادہ کیا، لیکن پھر عبداللہ ابن ابی نے ان کی پیٹھ ٹھونکی کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم بے فکر رہو، ہم تمہاری مدد کریں گے اور یہاں سے نکلنے کی مت سوچو، تمہارے مضبوط قلعے ہیں، اس کے اندر قلعہ بند ہو جاؤ۔ وہ قلعہ بند ہو گئے اور واقعی کوئی قلعے بڑے مضبوط تھے اور اس کے اندر مہینوں تک وہ بڑے آرام سے محصور رہ سکتے تھے، اور بظاہر تو ایسی شکل نہیں تھی کہ ان قلعوں کو جو ہے وہ ان کے اندر نقب لگائی جا سکے، بڑے مضبوط قلعے اور تعداد بھی ان کی بہت تھی جو لڑنے والے ان کے اندر تھے یہودی، تو بظاہر لگتا تھا کہ یہ محاصرہ بہت طول کھینچے گا اور پتہ نہیں اس کی نتیجہ کیا ہوگا، لیکن چند دن کے اندر ہی اندر انہوں نے ہتھیار ڈال دی۔ وہیں سے بات شروع ہوئی کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ہیبت اور روب ڈال دیا، بے ہمتی کی وجہ سے وہ بالکل سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل آئے جی معافیا مانگتے ہوئے۔ یہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، اس نے مدد کرنی تھی اپنے رسول کی، اپنے وفاداروں کی، اور دنیاوی اعتبار سے وہ بہت بہتر پوزیشن میں تھے وہ بنو نذیر، لیکن مدد تو اللہ نے کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ مدد کیسے کرتا ہے اور دشمنوں کو کیسے ناکام بناتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کا ایک ظہور یہاں پر اس طریقے سے ہوا۔ فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، اللہ تعالیٰ ان پر وہاں سے آیا، اللہ نے ان پر وہاں سے وار کیا جہاں سے انہیں احساس تک نہیں ہوا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وقذف في قلوبهم الرعب، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تو تعداد بھی بہت، قلعے بھی مضبوط، ہتھیار بھی بہت، لیکن صفر ہو گئے اور مسلمانوں کو جو ہے موقع ملا۔ اور تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ بھی عبداللہ ابن ابی کی سفارش کے اوپر کہا تھا، بعد میں بے نقاب ہوا کہ اس نے تو ان کو کہا ہوا تھا کہ تم مت یہاں سے ہلنا، کہ ٹھیک ہے مال و اسباب لے جا سکتے ہو، اسلحہ نہیں لے جا سکتے۔ چنانچہ وہ اپنے مال اسباب جو تھے، خود اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے قلعوں کو توڑ پھوڑ کر کے اس کے اندر سے بھی جو وہ چوکٹیں اور شہتیر ہو سکتے تھے نکال کے وہ لے گئے، اپنے ہاتھ سے برباد کر کے ان محلات کو، اور وہ ایک عبرت کا ایک سامان تھا جو فراہم کیا گیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اب وہ جو مال غنیمت ملا تھا اس کے حوالے سے اب بات ہو رہی تھی کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، اور یہ جنگ گویا اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے بھڑے جتوا دی، مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ اب جو کچھ میسر آیا، مال و اسباب تو بہت تھا، وہ جو کچھ لے گئے وہ بھی بہت تھا، لیکن جو چھوڑ گئے وہ بھی بہت تھا، اس لیے کہ ان کے پاس تو وہ بڑے مالدار لوگ تھے، صاحب حیثیت تھے۔ پھر زرعی اراضی بھی آئی اس کے اندر، باغات آئے، اور پھر اسلحہ بے شمار آ گیا۔ اب اس کی تقسیم کیسے ہو، تو نہ چاہیے یہاں پر اس کے حوالے سے رہنمائی آئی ہے، اور اس رہنمائی کے جو تفصیلات ہیں وہ پچھلی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، صرف اشارہ ہی کروں گا کہ چونکہ لڑے بھیڑے بغیر یہ سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا مسلمانوں کو، مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا یہ سب کچھ، اور اس میں کاروائی ان کی نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو گویا کہ ملا ہے تحفہ۔ لہذا اب اس کے اندر جو ہے یہ تمام مسلمانوں کا حصہ ہے، یہ اب نہیں ہے کہ جو لوگ آئے تھے جنگ کرنے کے لیے صرف مجاہدین جو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا کہ صرف انہی میں تقسیم کر دیا جائے، نہیں، اس کا قانون اور ہے، یہ مال غنیمت نہیں شمار ہوگا، یہ مال فے ہے، اور اس کے اندر فللہ وللرسول وللقربی والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اب یہ حصہ کس کا ہے؟ مال غنیمت میں کیا تھا؟ ایک بٹا پانچ اللہ اور اس کے رسول کا، باقی چار بٹا پانچ تمام مجاہدین میں تقسیم ہوتا جو جہاد کرنے آئے۔ غزوہ بدر میں 313 گئے، تو جو وہ 313 تھے وہ انہی میں تقسیم ہوا۔ یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا اس میں حصہ ہے، یا اللہ کے رسول کا حصہ ہے، رسول کے رشتہ داروں کا حصہ ہے، اور یتیموں کا حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے، مسافروں کا حصہ ہے، یعنی تمام ہی جو ضرورت مند تھے معاشرے کے سب کو ہی کور کر لیا. اس کے بعد ایک اہم بات آئی، کئی لا یکون ادولتم بین الاغنیاء منکم. ایک اصول یہاں پر بیان ہوا، یہ اس لیے ہے تاکہ دولت جو ہے وہ تمہارے طبقہ عمراء کے درمیان ہی نہ گردش کرتی رہے. یہ گویا کہ واقعہ تو ایک ذکر ہو رہا تھا، غزوہ بنو قریظہ، بنی قریظہ اور اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، لیکن جو تقسیم مال کا فارمولہ دیا وہاں پر ایک بہت اہم اصولی بات کہہ دی کہ اسلام کا نظام معیشت جو ہے اس کے جو بہت اصول اہم اصول ہے وہ یہاں پر سامنے آ گیا کہ دولت کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے کہ معاشرے کا ایک طبقہ جو ہے وہ امیر سے امیر ہو رہا ہے اور بقیہ طبقے تک اس کے اثرات دولت کے پہنچ نہیں رہے. وہ غریب ہے تو غریب ہی ہیں، ان کی نسل غریب ہے تو ان کے لیے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی خوشحال بھی ہو سکے، اور یہ چونکہ امیر ہیں انہوں نے امیر ہی رہنا ہے اگلے 100 پشتوں تک. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھیک ہے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، لیکن یہ کہ ایک طبقہ بالکل محروم ہو. دیکھیے ایک اعتبار سے اس زمین پر سب ہی کا حصہ ہے، ہر انسان کا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے، اس زمین پر بھیجا ہے، اور یہ زمین جو ہے یہ اتنی ہے کہ سب کو سما دیتی ہے، سب کو سموئے ہوئے ہے. قیامت تک اس زمین کی جو وسعت ہے اور انسانوں کی جو تعداد ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا حساب کتاب ہے. یہ نہیں ہے کہ زمین چھوٹی پڑ جائے گی، افراد زیادہ ہو جائیں گے تو کہاں جائیں، ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے. حکمت کاملہ، حکمت بالغ، حق سب کا ہے، ہر شخص کو یہاں رہنا ہے، یہاں کھانا ہے، پینا ہے، لباس اس کی ضرورت ہے، مکان اس کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تو ایکڑوں کے اور سینکڑوں اور ہزاروں ایکڑوں کے مالک ہوں اور کسی کے پاس ایک مردہ جگہ بھی نہ ہو، یہ بے انصافی. ہاں لیکن آزمائش کے لیے اللہ نے یہ بھی نہیں کیا کہ سب کو برابر کر دو، اونچ نیچ تو رہے گی، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کوئی آج امیر ہے تو کل غریب بھی ہو سکتا ہے، آج کوئی غریب ہے تو کل امیر بھی ہو سکتا ہے، مواقع سب کے لیے یکساں ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک کلاس ہے اسی نے آ کے سارے بیوروکریسی کا اوپر سنبھال لینا ہے اور سارے ریسورسز اس کے پاس ہیں، بقیہ وہاں جا ہی نہیں سکتے، پر نہیں مار سکتے. سب کے لیے یکساں تعلیم کے مواقع، یکساں صحت کے جو ہے علاج کا جو ہے وہ اسلامی ریاست کے ذمے ہے. بیسک نیسیسٹیز ہر ایک کو ملنی چاہیے، یہ اسلامی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. آزمائش جس میں اللہ نے ڈالا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان حیوان بن کر رہ جائے کہ اسے کچھ سوجھے ہی نہ، کون اللہ اور کیا آخرت، مجھے تو دو وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے، میرے تو بچوں کا علاج کا مسئلہ ہے، اور کہیں سے کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور چاروں طرف آٹھ آٹھ کنال کی جو ہے کوٹھیاں موجود ہیں، لیکن ایک غریب آدمی تڑپ رہا ہے، وہ پھر انسان نہیں رہتا، وہ بیچارہ پھر لدو اونٹ بن جاتا ہے، وہ کولو کا بیل بن جاتا ہے، صبح سے لے کر رات تک محنت کرے گا، مشکل سے اپنی بیسک نیسیسٹیز کہاں پوری کر سکتا ہے، بس شاید دو وقت یا ایک وقت کا کھانا مشکل سے لا کر دے سکے. علاج کرانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دھکے اس کی قسمت میں دھکے ہیں، وہ جائے سرکاری ہسپتالوں میں اور دھکے کھائے، کوئی نیک آدمی مل گیا اور کسی نے کسی کی مدد کر دی، ایکسیپشنلی ہو گیا، ورنہ یہ نظام اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق یہ نہیں ہے. سب کے لیے یکساں مواقع ہونے چاہیے، اور اسلامی ریاست کا اصول یہ ہے، دولت صرف ایک سرمایہ داروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، اس کی سرکولیشن پورے معاشرے میں. جبکہ سرمایہ داری نظام آج کا سودی خاص طور پر یہ ہے ہی، اس بنیاد پر، سود کی بنیاد پر ایک طبقہ خون چوس چوس کر جو ہے وہ جونک بن جاتا ہے اور دوسرے کا خون چوستا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، انسانیت نام کی کوئی شے ان کے پاس نہیں ہوتی. اضربا جان تیرا دل چوں، خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ، یہ تو اقبال نے کہا تھا بہت پہلے کا، حکیم الامت تو ہم اسے مانتے ہیں. ربا کی وجہ سے، سود کی وجہ سے جان روح بالکل بے جان ہو کر رہ جاتی ہے، جان تیرا، دل چوں خشت و سنگ، یعنی جو سود خور ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے، ان کے دل کیسے ہوتے ہیں، پتھر اینٹ جیسے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے کسی بنی کسی وہ بنیا ہو یا ہمارے ہاں وہ پٹھان ہو سود خور، یا اور بھی اب طبقات بہت سے آ گئے ہیں سودی قرضے دینے والے، جب سودی اس کو رقم نہیں مل رہی ہے تو مکان کرتی ہو جائے گا، وہ شاید اپنی بیٹی سے اور بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے کچھ عرصے کے بعد، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میں نے مال دیا تھا اور یہ طے ہوا تھا اتنا سود ملے گا، نہیں مل رہا تو اب اس کا زیادہ بھگتے. تو یہ دل جو ہے وہ پتھر اور اینٹ کی مانند سخت ہو جاتا ہے، آدمی درندہ بن جاتا ہے، آدمی درندہ بے دندان و چنگ. شاعری ہے نا، لیکن ایک بہت خوبصورت بات کہہ دی ہے کہ وہ بھیڑیوں والے اس کے پنجے نہیں ہیں اور خونخوار وہ دانت نہیں ہے، لیکن اصل میں وہ بھیڑیا ہے. تو یہ ہے پورا سسٹم جو اس وقت پوری دنیا میں ہے. اور اگر انسانوں کو یورپ میں اور کہیں آپ کو ریلیف بھی مل رہا ہے کسی حد تک، جسے کہتے ہیں وہ چیریٹی کے نام پر کچھ کر دیتے ہیں، یا سوشل سیکیورٹی کے نام پر جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ویلفیئر کے نام پر دیا جاتا ہے بے روزگاروں کو، وہ تو اس لیے انہیں دینا پڑا ہے کہ انہیں محسوس ہوا کہ اشتراکیت اس کے نتیجے میں جنم لے گئی، اور پھر محروم طبقات جو ہیں انہوں نے دولت مندوں کے پیٹ پھاڑ کر جو ہے پھر وہاں سے دولت نکالی ہے. ریئیکشن تو ہوگا اس سرمایہ داری نظام کا، لہذا اس کے لیے انہوں نے گویا کہ ایک وہ رکھا ہے کہ وہ بات وہاں تک نہ پہنچے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نکل آئے اور اب وہ مرا کے پیٹ پھاڑنا شروع کر دیں. چنانچہ یہ سبق سیکھ کر یہ چیز انہوں نے اپنے ہاں رائج کر دی ہے، ویلفیئر کا، سوشل سیکیورٹی کا ایک نظام. ورنہ آپ کو معلوم ہے لیٹن امریکہ تک پہنچ گیا تھا سوشلزم، وہاں بے شمار ممالک جو ہیں وہ مارکسسٹ فلسفے کے تحت سوشلسٹ اکانومی ان کی ہو گئی، یورپ کے اندر کتنا پھیل گیا تھا. یہ اسی سرمایہ دارہ سودی نظام کا جو ہے ریئیکشن تھا. پھر وہ بھی درندے بن جاتے ہیں جو پھر فقر کے ہاتھوں جو ہے مجبور ہو کر دوسروں کے پیٹ پھاڑتے، لیکن ان کو آپ نے درندہ بنایا اس نظام میں. تو یہ ہے وہ صورتحال کہ اصولی بات کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. قرآن مجید کا ایک خاص معاملہ یہ ہے کہ وہ اس میں ہدایت ہے ہر اعتبار سے، ہر معاملے میں الہدا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر عنوان کے تحت الگ الگ ہدایت کو جمع کر دیا ہو. اسلام کی سیاسی تعلیمات ایک صورت میں آ گئیں، معاشی تعلیمات دوسری صورت میں آ گئیں، عدالتی نظام کسی تیسری صورت میں آ گیا، نہیں. قرآن کا اسلوب جو ہے وہ خطبے کا ہے، اور خطبے کے اندر مختلف موضوعات ہوتے ہیں، مکس بھی ہوتے ہیں، اور کسی اہم واقعے کے بین السطور میں ہی کوئی تبصرہ کرتے ہوئے ایسی رہنمائی دی جاتی ہے کہ جو ایک کلیدی حیثیت رکھتی. لیکن اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ غور کرنا پڑے گا، تدبر. افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، ساری رہنمائی تو موجود ہے. پھر ایک اس رہنمائی کا ایک ڈائمنشن اور بھی ہے جو میں آگے بیان کروں گا. تو یہ ایک اہم اصولی بات یہاں پر آ گئی. معاشی نظام ایز سچ یہاں پر کوئی موضوع نہیں ہے اس سورہ مبارکہ کا، لیکن بہرحال وہ مال غنیمت کی تقسیم، خاص طور پر مال فے، مسلمانوں نے محاصرہ کیا لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی، لڑے بھیڑے بغیر اللہ تعالیٰ نے بہت مال و اسباب ان کے ہاتھ لگا دیا. اب یہ تقسیم کیسے ہو؟ اسی کے ضمن میں ایک قاعدہ کلی آ گیا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. یہ مال سب میں تقسیم ہوگا، اور خاص طور پر یہ محتاجوں کا حصہ ہے، یتیم، مسکین، مسافر، تاکہ دولت جو ہے تمہارے ایک ہی غنی طبقے، بین الاغنیاء، اغنیاء کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے. اب اسی کے حوالے سے پھر بہت ساری چیزیں جو ہے تفصیلات، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، سود کیوں حرام ہے، ابھی بیمے کا بھی مسئلہ آئے گا، بیمہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کے سرمایہ کا تحفظ ہے، بیمہ پالیسی، وہ بیمہ جو دے رہا ہے بہت بڑا اونر ہے، مل اونر ہے، بڑی کمپنی ہے، وہ کوئی اپنے طرف سے کچھ نہیں دے رہی، وہ جو کچھ اپنے حفاظت کے لیے بیمہ پالیسی اس نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اس کا عملی بوجھ کس پر آ رہا ہے؟ وہ صارف پر آ رہا ہے، قیمت وہاں بڑھ رہی ہے، ایک عام آدمی کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے، وہ اپنا تحفظ کر رہا ہے، سرمایہ کو تحفظ ہے اس نظام کے اندر، اور غربا کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں اگر یہ وہ ریئیکشن نہ ہوتا اشتراکیت والا، اور پھر مارکسزم کا جو فلسفہ ہے اس نے آ کر جو ہے وہ سرمایہ داروں کی نیندیں نہ اڑا دی ہوتی، تو شاید غریبوں کو یہاں پر جینے کا حق بھی نہ ملتا، تو بات وہاں تک جانی تھی، یہ تو اب اس کا ریئیکشن میں آ کر کچھ نہ کچھ انہیں بیلنس کرنا پڑ گیا۔ چنانچہ یہ ساری باتیں، ایک عام آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، ذخیرہ اندوزی کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہیں، اور ممنوعات بہت ہیں، جائز راستے جو ہیں وہ بھی بتا دیے گئے، لیکن ہر طرف حد بندی لگا دی گئی ہے، ان حد بندیوں کو آج کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کاروباری جو بھی سلسلے چل رہے ہیں اکثر و بیشتر اس پر غور نہیں کیا جاتا عام طور پر کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں جس انداز سے کسی کے ساتھ شراکت ہے وغیرہ ہے، یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اسلام میں تو بڑے تفصیلی رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس اصول کے مطابق پورا اسلامی نظام معیشت ترتیب دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تفاصیل بیان کی۔ قرآن مجید میں یہ زیادہ تفصیل نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے اس کا جواب آگے آ رہا ہے، اس کو جوڑ کے پڑھیے گا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تمہیں عطا کرے اسے مضبوطی سے تھامو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے وہ روک دے اسے باز آ جاؤ۔ اگرچہ اس پس منظر کے اندر یوں لگتا ہے کہ یہ جو مال فیع کی تقسیم کی بات ہو رہی تھی، شاید اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مال غنیمت ہاتھ لگا، جس کو قرآن نے کہا یہ مال غنیمت نہیں کہلائے گا، یہ مال فیع کہلائے گا، یہ لڑ بھڑ کر حاصل نہیں کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے لڑے بھڑے بغیر تمہیں عطا کر دیا ہے، اس کو کہیں گے مال فیع۔ اب اس کی تقسیم تو ہو رہی ہے، اب تقسیم کا فارمولا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے تقسیم بھی کر رہے ہیں۔ اب کوئی کہے مجھے زیادہ ملا، کوئی کہے مجھے کم ملا، اس پر جو ہے کسی کو اعتراض ہو، کوئی دل میں شکوہ رکھے کہ مجھے تو زیادہ ملنا چاہیے تھا، کم ملا، ایک تناظر یہ ہے پس منظر۔ ما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ رسول تمہیں عطا کرے اسے سنبھالو، اسے پکڑو، اسے تھامو۔ وما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی رسول جو کچھ عطا کر رہے ہیں خوش دلی سے اسے قبول کر لو۔ لیکن اس کا جو دوسرا حصہ آ رہا ہے، وما نهاکم عنه فانتهوا، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں کا مفہوم زیادہ وسیع ہے، صرف یہی تک نہیں ہے کہ اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقسیم کر رہے ہیں مال فیع، اس میں جو کچھ مل رہا ہے ہر شخص اپنے آپ قناعت کرے اور جو رسول نے دے دیا وہ اس پر راضی ہو جائے، تو پھر آگے ہونا چاہیے تھا، اور جس کو رسول نہ دے تو وہ بھی آرام سے بیٹھ جائے۔ لیکن اگلے الفاظ کیا ہے؟ وما نهاکم عنه فانتهوا، اور رسول جس بات سے تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک جنرلائز اصول ہے، اور پہلے حصے کا بھی مفہوم یہ نکالنا پڑے گا کہ جو کچھ رسول تمہیں بتا رہے ہیں یہ دین ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اب رسول سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ قرآن کے کس آیت میں نازل ہوا، وہ آیت سنائیے ہمیں، نہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ عطا کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں یہ دین ہے، وہی دین ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ وما نهاکم عنه، اور جس سے وہ روک دے، فانتهوا، اسے باز آ جاؤ، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ سورہ نجم کے آغاز میں یہ فرمایا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ بھی وحی ہے، لیکن وہ وحی غیر مطلوع ہے. ایک وحی مطلوع ہے یہ قرآن، جو باقاعدہ فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا تھا اور وہ قرآنی وحی کی حیثیت سے ہی اس کو ریکارڈ رکھا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ بھی دین کے بارے میں جو بھی رہنمائی دے رہے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے، وہ وحی ہے. لہذا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ نے یہ جو حکم دیا ہے یہ قرآن میں کہاں آیا ہے، اس کا اختیار نہیں ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه، اس لیے کہ جس نے قرآن نازل کیا وہی اتھارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول معاذ اللہ ڈاک کا ہرکارا نہیں ہوتا جیسے آج کل کا ایک تصور، آج کے خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ جلدی سے یہ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اس قسم کی باتیں، جو غلام احمد پرویز، وہ جو فکر شروع تو ہو گیا تھا سید احمد خان سے ہی، لیکن اس کے بعد وہ بڑھتا ہوا غلام احمد پرویز کی شکل میں جو ہے پوری طرح کھل کر سامنے آیا، اور اسی کا ظہور آپ نے جاوید احمد غامدی کی شکل میں دیکھا ہوگا کہ دین کی تعبیرات کیسے کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ حدیث اور سنت کو مقام دینے کے لیے تیار ہی نہیں. داڑھی کا ذکر، داڑھی کے بارے میں بتائیے، جواب ملتا ہے داڑھی کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب قرآن میں نہیں ہے تو پھر اس کا دین میں کوئی مقام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کا عمل، آپ کی تاکید، وہ کہاں گئی؟ وہ دین نہیں ہے. یہ انداز ہوتے ہیں ان کے سارے معاملے کے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، ہم کسی رسول کو ہم نے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کو نمائندہ بنا کر بھیجتے تھے، اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اصل میں تو اطاعت اللہ کی ہے، رب وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، آقا وہ ہے، لیکن اگر اس نے کسی کو کامل اتھارٹی کے ساتھ اپنا نمائندہ بنا دیا تو اب آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی بات کا انکار کریں، جب وہ خود کہہ رہا ہے یہ میرا نمائندہ ہے اور جو کچھ یہ کہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، بات ختم. چنانچہ ایک واقعہ بڑا دلچسپ آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ اس سے پہلے میں ایک حدیث سنا دوں، اسی کی تشریح ایک حدیث میں ہوتی ہے. راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اپنے انداز سے بتایا، سمجھایا، پیغام دیا کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو پھر اس کو بجا لاؤ، اس پر عمل کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. وما نہیتکم عنہ فاجتنبوا، اور جس بات سے میں روک دوں اسے باز آ جاؤ. اس لیے کہ اتھارٹی اللہ نے دی ہے، میں جس چیز کا حکم دوں وہی دین ہے، اس کو تھام لو، اور جس سے روک دوں اسے باز آ جاؤ. یہ اسی آیت قرآنی کی شرح ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت نہیں، میں نے کئی آپ کو سنا دی، یہ سب ایک ہی مضمون پر مختلف انداز سے وہ جو ہے اس کو کور کر رہی ہے. چنانچہ ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے کسی وعظ میں فرمایا کہ اللہ نے فلاں فلاں فیشن کرنے والی ہیں، یعنی اپنے آپ کو نمایاں کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو بن ٹھن کر نکلتی ہیں اور اس انداز سے فیشن کرتی ہیں. اس دور میں اپنے فیشن کے طور طریقے تھے، ان کا تذکرہ کیا انہوں نے. تو ایک خاتون نے اس پر اعتراض کیا کہ قرآن مجید تو میں نے پڑھا ہے، اس میں تو میں نے کہیں ایسی بات نہیں پڑھی، آپ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے یہ بات ضرور مل جاتی، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا، جو رسول تمہیں عطا کرے اسے تھام لو اور جسے روک دے اسے رک جاؤ. یہ کس نے کہا ہے؟ تو اللہ نے کہا ہے نا. کیا یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی ہاں پڑھی ہے اور اب میری سمجھ میں آ گئی ہے بات. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے اور مفی اس بات کی جو ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے تو یہ اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ ہے وہ چیز. اور وہ اس عورت نے کوئی ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کیا, اس لیے کہ وہ ان کے اندر وہ ٹینڈنسی تھی ہی نہیں, وہ بغاوت والی بات نہیں تھی جو آج پوری دنیا میں عورتوں کو جو ہے وہ ایک باغیانہ کردار دے دیا گیا ہے خاص انداز سے, وہ معاملہ نہیں تھا. چنانچہ انہوں نے فوراً ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں اب بات واضح ہو گئی کہ اگرچہ اللہ کے رسول کیا فرمان ہے لیکن جب اللہ نے خود کہہ دیا جس چیز سے رسول نے روکا اس سے باز آ جاؤ, جو عطا کیا اس کو تھام لو, تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ ہی کا حکم ہے, کوئی شک نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. سب سے بڑی شے اللہ کا تقوی ہے. جب تقوی نہیں ہوتا تو پھر انسان اپنے لیے راستے تلاش کرتا ہے, ہیل حجتیں کرتا ہے, اور پھر وہ کام بھی کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول کے فرمان جو ہیں وہ الفاظ تو دھرے رہ جاتے ہیں, ان کی روح نکال دی جاتی ہے, جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا اصحاب سبت کے واقعے میں. اور اس سے کہیں زیادہ حرکتیں ہم کر رہے ہیں اس وقت, لیکن اصحاب سبت کے واقعے سے کہوں گا تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. جیسے آج بھی مسلمانوں کو زیادہ یہ بات علم نہیں ہے کہ نماز جمعہ کی اذان سے لے کر اور اس نماز کے خاتمے تک کوئی کاروبار جو ہے وہ حرام ہے. جس درجے اس کا ادراک ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا, اس کا شعور بالعموم ان کے لیے پورے دن کا معاملہ تھا. تو انہوں نے کیا طریقہ نکالا, اور مقصد یہ تھا کہ یہ دن اللہ کی یاد کے لیے ہے, اللہ کی بندگی کے لیے مخصوص ہے, ذکر و اذکار کے لیے ہے. اللہ سے لو لگاؤ, دنیاوی کاروبار میں مت پڑو. اب وہ بہرحال ایول جینیس, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش میں ڈال دیا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے, ماہی گیر تھے, سمندر کے کنارے وہ بستی آباد تھی, اور ہفتے کا دن یوم سبت, مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا, وہ اس وقت جو ہے وہ ساحل کے بڑے قریب ان کو گھومتی پھرتی نظر آتی تھی. اب حکم یہ ہے کہ کوئی کاروبار کسی قسم کا جو ہے دنیا بھی نہیں کر سکتے, تو اب ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے, ہیں بالکل اپنی ریچ میں. چنانچہ ہیلا کیا نکالا کہ ہفتے کے دن ساحل سمندر کے گرد گڑے کھودتے تھے اور وہ پانی کو مچھلی سمیت اس میں ٹرانسفر کر دیتے تھے, ہاتھ نہیں لگاتے تھے مچھلی کو, اور پھر شام کو جو ہے اس کا واپسی کا رستہ بند کر دیتے تھے تاکہ اب جو مچھلیاں ادھر آ گئی واپس نہ جا سکے, اتوار کی صبح جا کے پکڑ لیتے تھے. اور جب ان سے کہا گیا یہ تم نے دین اور شریعت کے ساتھ کیا مذاق کیا, دیکھو ہم نے تو حکم نہیں توڑا, ہم نے تو جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگایا مچھلی کو, ہم نے تو کوئی کاروبار کیا ہی نہیں. جب تقویٰ نہ ہو تو پھر اس طرح کے ہیلے نکالے جاتے ہیں, شریعت کا مذاق بنایا جاتا. لہذا شریعت جو ہے اس کے اندر خیر ہے, رحمت ہے, برکت ہے, انسانوں کے لیے ہر اعتبار سے فلاح ہے, لیکن تقوی ساتھ ہوگا تو اس کی خیر اور یہ برکتیں ظاہر ہوں گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, یہ یاد رکھو, ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, تم ایک دوسرے کے سامنے جواب دے نہیں, وہ اصل میں اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے, اور تمہارے اندر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یہ میں نے اس موضوع پر یہاں تک بات کر کے چھوڑ رہا ہوں, اس لیے کہ کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے بات وقت کم رہ جاتا ہے اور پھر تاخیر ہو جاتی ہے. یہ مطالعہ ہم آگے کریں گے انشاءاللہ. اس وقت ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے, سزائے موت کی معطلی کے حوالے سے ہم پر دباؤ تھا, نواز شریف صاحب پر دباؤ تھا, اس لیے کہ ہماری جو ہے وہ تجارتی معاملہ جو ہے یورپ کے ساتھ, وہ ہمیں مواقع نہیں مل رہے تھے, ڈیوٹی لگا دی گئی تھی اور مسئلے کھڑے ہو گئے تھے, شرط لگا دی گئی تھی کہ سزائے موت معطل کی جائے. اب خوشخبری قوم کو دی گئی ہے کہ وہ شرط ختم ہو گئی ہے, یعنی یہ بہار ہو گئی ہے ہماری ٹریڈ یورپ کے ساتھ، گویا ہم نے اندر کھاتے مان لیا اور انہیں یقین دہانی کرا دی ہے کہ اللہ کے اس حکم کو ہم نے معطل کر دیا، یہ ہو رہا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی ریاست، اسلامی ریاست رٹ لگاتے ہیں کہ اسلامی ریاست ہے اور اسلام کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے. ملک کی سطح پر طے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں جرم کی سزا موت دی ہے، ہم نہیں دیں گے، ہم معطل کرتے ہیں، ہم اللہ کی اتھارٹی کو نہیں مانتے. یہ الویہ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ دین کو پرائیورٹی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے قوم، بدقسمتی سے ہے. وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. اب اگر نواز شریف صاحب کر رہے ہیں تو اس ملک کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان کے ساتھ ہے اس معاملے میں. ذہنن اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، چھوڑو اس کو. دنیا دنیا، اصل زندگی یہ ہے، اصل مفاد یہاں کا، اصل فائدہ ادھر کا، اصل فیوچر یہاں کا. جو قرآن کے ہر صفحے پر اس کی نفی ہے، ہم اسی بات کو مضبوطی سے اپنا اہم سبق بنا کے بیٹھے ہوئے. پھر اسی دور میں یہ حرکت بھی ہو رہی ہے کہ عورتوں کی کبڈی ٹیم جو ہے استعفیٰ بھیجی گئی ہے. مجھے یاد ہے کہ کرکٹ ٹیم پہلی مرتبہ بھیجی جا رہی تھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اور والد محترم نے مسجد دار السلام میں شدید احتجاج کیا تھا اس پر. اور اسی دوران کسی ایک موقع پر ضیاء الحق صاحب اس کے اندر تشریف بھی لے آئے تھے کہیں ہمارے دار السلام میں جمعہ پڑھنے کے لیے، ایک موقع ایسا بھی آیا تھا. تو وہاں بھی تو موقع ملا بانی محترم کو اس پر گفتگو کرنے کا کہ کرکٹ ٹیم بھیجی جا رہی ہے دوسرے ملک میں، پاکستان کی ہیں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں. اچھا کرکٹ ٹیم کے اندر آپ پھر بھی دیکھیں گے کرکٹ کا لباس کم سے کم پورا ایک ہوتا ہے ایک حد تک. میں اس کی وکالت نہیں کر رہا، میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ وہ چیز بھی انتہائی سے زیادہ قابل مذمت تھی. لیکن کبڈی والوں جو ہیں وہ، ان کا لباس کیا ہوتا ہے؟ ڈوب بننے کا مقام ہے. اور کون بھیج رہا ہے؟ اسلامی ریاست. جب کوئی مسئلہ آئے ریٹ کا، یہ اسلامی ریاست ہے، اسلام کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے. بغاوت تو تم کر رہے ہو سارے جو یہاں پر اصحاب اقتدار ہیں، جو سرخ جو سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹھے ہیں، قدم قدم پر بغاوتیں تو وہ ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے یوتھ لون سکیم کا ذکر آیا تھا، اس پر بہرحال ایک اچھی خبر. پہلے تو یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ سودی قرضہ ہوگا، نوجوانوں کے اوپر ایک بہت بڑا احسان عظیم کیا جا رہا ہے، انہیں سودی قرضے دیے جا رہے ہیں. اور پہلے سے یہ سود جو ہے، سود کے حوالے سے ہم اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہیں، اس جنگ کی آگ کو اور بھڑکانے کا سامان کیا جا رہا ہے. لیکن پھر ایک اچھی بات بھی سننے کو ملی مریم نواز شریف کی طرف سے کہ ہم اللہ اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتے، سود نہیں ہوگا، اللہ کرے کہ نہ ہو. لیکن پھر کچھ بات سننے میں آ رہی ہے کہ اب وہ سروس چارجز کے نام سے اس کے ہے وہ کر لیا جائے گا. بہرحال اس کو دیکھنا ہوگا کہ عملاً کیا صورت سامنے آتی ہے. لیکن دین کے ساتھ یہ مذاق ہوتے تو اس ملک میں اس دھڑلے کے ساتھ ہو رہے ہیں. ایک آخری بات جو ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے، بنگلہ دیش میں جو عبد القادر ملا کو پھانسی دی گئی ہے، بہرحال وہ تو شہادت کی موت ان کو مل گئی انشاءاللہ، کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک انڈیا کے دباؤ کے اوپر جو کچھ وہاں پر کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں بھی وہی مسئلہ ہے جیسے ہمارے ہاں سیکولرزم ہے، بنگلہ دیش میں بھی سیکولرزم ہے. ایک ملک تھا جو اسلام کے نام پر ہم اکٹھے آزاد ہوئے تھے، ایک ملک کی حیثیت سے، ایک اسلامی ریاست کی حیثیت سے. لیکن اسلام جب یہاں نہیں لائے، اور یہاں کے کرتا دھرتا تھے اصل میں جو ذمہ دار تھے، مغربی پاکستان یہی حاوی تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے، فوج بھی یہیں کی تھی، بیوروکریسی بھی زیادہ تر یہیں کی تھی، حکومت کرنے والے یہی تھے. جب اسلام نہیں لائے ہیں تو وہاں ریئیکشن ہوا ہے. جب اسلام نہیں لائیں گے تو پھر حقوق ہر طرح سے برابر ہیں، تو بیوروکریسی میں آپ کے لوگ زیادہ کیوں ہیں؟ فوج آپ کی کیوں ہے؟ لہذا وہاں موقع ملا، اسلام کے نام پر آئے تھے، اسلام کو مضبوط کرتے تو اس کے حوالے سے سب ایک قوم ہوتے اور آپس میں بھی اتحاد میں اضافہ ہوتا. لیکن جب اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر ذاتی مفادات، تو ذاتی مفادات تو پھر ہر شخص اپنے اینگل سے دیکھے گا. اور شیطان ہر جگہ لگا ہوا ہے، وہاں انڈیا ساتھ موجود تھا، ہمارا بڑا دشمن، اس نے بھی برگلایا. اور جس طریقے سے وہاں ہوا معاملہ، اور واقعتاً ہندو بنگالی عورت نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا حوالہ وہ بھی دے رہے تھے ایوب بیگ صاحب مجھے، کہ وہ جو مکتی باہنی کے جرائم تھے اور پاکستانی فوج کو بھی بدنام کیا گیا اور اس کے اندر پاکستانی فوج کا بھی کردار تھا، لیکن زیادہ تر انڈین فوجی آتے تھے اور یہ کام کرتے تھے پاکستانی فوج کی بھیس میں، اور انہوں نے وہاں نفرت پھیلائی ہے. تو یہ ہمارے دشمن بھی پھر جو ہے وہ انہیں موقع ملتے ہیں. ہم نے اللہ کے خلاف جو ہے وہ سب سے بڑے اس وقت کے طاغوت کا ساتھ دیا، فرنٹ لائن الائے بنے، تو ہمارے ملک کا کیا حشر ہوا؟ یہی تاریخ ہے جو وہاں بھی دہرائی جا رہی ہے. اور اب وہاں دیکھیے، ایک طرف یہاں پھانسی کی سزا معطل کر دی گئی موت کی، اور وہاں پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے کس کو؟ دینی طبقات کو. اور جرائم کیا ہیں؟ وہ جرائم ان کے وہی ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی مدد کی ہے پاکستانی فوج کی، یا ان لوگوں کی جو پاکستان بنگلہ دیش کو الگ ہونے نہیں دینا چاہتے تھے، اور ایک پاکستان کے جو ہیں وہ ایک اعتبار سے کہنا چاہیے کہ وفادار تھے کہ ایک ہی پاکستان ہونا چاہیے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. یہ ہے اس وقت ہمارا حال بحیثیت مسلمان، اور اسی کی وجہ سے، ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم حالت عذاب میں ہیں. اللہ کی کا غضب، غربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، اس کی سنت بدلا نہیں کرتی. جب یہود نے یہ طرز عمل اختیار کیا تھا، حالانکہ وہ اللہ کی اس وقت امت تھے، نمائندہ امت تھے اس زمین پر، لیکن اوپر بھی عذاب کے بڑے بڑے کوڑے برسے تھے. آج ہم اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن نمائندگی کیسے کر رہے ہیں؟ بدترین نمائندگی کر رہے ہیں اللہ کی، اللہ کی اور اللہ کے دین کی. اسلامی ریاست کہتے ہیں پاکستان کو، لیکن پوری دنیا میں اسلام کا کیا نقشہ پیش کر رہا ہے پاکستان؟ یہ طاغوتی قوتوں کا سب سے بڑا محافظ یہ ہوتی ہے اسلامی ریاست. ابھی عمران خان نے بات کہی اور صحیح کی ہے، اور کسی اور کی بات بھی آئی ہے، کہ جو کچھ ہمارے ہاں ہوا، انڈیا نے آج تک اپنے ہاں جو بھی ہم ریاستی دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں کشمیر میں، کبھی انہوں نے بمباری اوپر سے نہیں کی وہاں پر اپنے عوام پر. ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ اور ایک دفعہ نہیں، بار بار کیا ہے، بے شمار علاقوں میں کیا. انڈیا کو ریاستی دہشت گردی کا الزام کیسے دیتے ہیں آپ؟ آپ کس منہ سے دے سکتے ہیں؟ ہو آر یو؟ وہ تو دسواں حصہ بھی اس نے وہاں وہ نہیں کیا جو آپ نے کیا اپنے قوم، اپنے عوام کے ساتھ. لیکن آنکھیں بند. یہ ہے سب سارا اصل المیہ، اور جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ سامنے نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھولے، اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور وہ نظام جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس سے ہم خود محروم ہیں، کاش ہمیں سمجھ میں آئے کہ اسی نظام میں دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے بھلائی ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے ہم لوگ جد و جہد کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.